السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صلوات الله. اذان محترم، سورہ نساء کی 59ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ سب اس آیت کو بچپنے سے یقیناً سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حفظ ہے ہمارے بچوں کو. لیکن اذان محترم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری نظام ہدایت کو سمو دیا ہے. انسانیت اگر ہدایت پائے گی، ہدایت کا اگر کوئی نظام اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو وہ برجستہ ترین آیت اذان محترم سورہ نساء کی 59ویں آیت، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. اور فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور اگر تم میں کوئی اختلاف ہو جائے، تنازعہ ہو جائے، تو اس اختلاف کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اپنے اختلافات کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو اذان محترم، اس آیت کے بارے میں بہرحال معرکۃ الآراء مفسرین نے بحث کی ہے، اور مختلف نظریے اس حوالے سے پیش کیے گئے. مکتب تشیع کا ایک نظریہ ہے، ہمارے دیگر بھائیوں کا، دوسرے مکاتب فکر کا دوسرے نظریات ہیں. مجموعاً تین نظریے پیش کیے گئے اس آیت کے حوالے سے، جو علمی حلقوں میں مفسرین نے جو بیان کیا. میں مختصراً بالکل جتنا ٹائم ہے اس کے حساب سے آپ کے سامنے چند مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. تو زن محترم، کہا گیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو اللہ کی اطاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سارے مسلمان قائل ہیں کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے. جس وقت بھی اللہ حکم دے گا، آپ کے اوپر اطاعت فرض ہے، لہذا اللہ کی اطاعت میں کوئی مشکل نہیں ہے. واطیع الرسول، اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس میں تھوڑی سی مشکل ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہو تو رسول خطا نہیں کرتا، لیکن اگر وحی نازل نہ ہو تو خطا کا امکان ہے، خطا ہو سکتی ہے رسول سے. تو حضرت محترم یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر رسول خطا کر سکتا ہوتا، اگر رسول خطا کر سکتا ہوتا تو پھر اللہ کو اس طرح سے رسول کی مطلقاً اطاعت کو فرض نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول کی جو مطلقاً اطاعت ہے کہ تمہیں ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جب بھی جو بھی جس جگہ بھی اللہ کا رسول جس طرح سے بھی حکم دے گا تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. تو اگر کہیں اللہ کے رسول سے بھول چوک ہونے کا خطرہ ہوتا، احتمال ہوتا، اگر عصمت میں کہیں دراڑ ہوتی رسول کے، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میری اطاعت تو تم نے مطلقاً طور پر کرنی ہے، لیکن میرے رسول کی اطاعت اس وقت کرنا جب میں وحی نازل کروں، اور جب میں وحی نازل نہ کروں تو پھر دیکھ کر اطاعت کرنا، کہیں رسول سے خطا تو نہیں ہو رہی. توجہ فرمائیے آپ. تو آیت میں کہیں آپ کو اذان محترم یہ نہیں ملتا کہ کہا گیا ہو کہ بھائی آپ جو ہے وہ تھوڑی سی احتیاط کرنا، نہیں کہا گیا مطلقاً جیسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے ویسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی، 100% اطاعت، 100% اطاعت جیسے اللہ کی اطاعت ہے، کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اور اذان محترم تیسرا جو مسئلہ ہے جہاں پر بنیادی اختلاف ہے، یہاں پر بہرحال ہمارے اور بعض لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں مکتب تشیع کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی کبھی غلطی نہیں کرتا، گناہ سرزد نہیں ہوتا، خطا اس سے نہیں ہوتی، بھول چوک اس سے نہیں ہوتی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عصمت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، ان سے غلطی، کوتاہی، سستی، خطا محال ہے. زان محترم گناہ محال ہے، چاہے رسول نجی زندگی کے اندر ہو، یعنی آپ کہہ جی ایک ہے اجتماعی زندگی رسول کی، سیاسی زندگی رسول کی، ایک انفرادی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے. تو بھائی میرے گھر کے اندر میں قوم کا لیڈر ہوں، اگر گھر میں میں کوئی غلطی کروں تو آپ کے بھی گھر کی غلطی ہے، کیا مشکل ہے؟ دیکھو اجتماعی غلطی تو نہیں کی نا، آپ یہی کہو گے لیڈر کے بارے میں. لیکن اذان محترم یہی فرق ہے عام لیڈروں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر میں، یہی بنیادی فرق ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا لیڈر، رہنما، امام اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف اجتماعی اور سیاسی زندگی میں خطا نہیں کرتا بلکہ گھریلو زندگی میں بھی خطا نہیں کرتا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو مکتب تشیع زان محترم اس مسئلے میں بالکل واضح اس کا موقف ہے کہ رسول کبھی غلطی نہیں کرتا. اور زان محترم یہی مشکل ہے نا کہ کاش اس نظریے کو تاریخ میں جگہ نہ دی جاتی، کاش مسلمانوں میں یہ نظریہ ایجاد نہ کیا جاتا. لیکن افسوس ہے زان محترم کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیکھیں اس دنیا سے جا رہے ہیں بستر رحلت پہ، رسول اللہ خوابیدہ ہیں، وہاں پر رسول نے کہا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یاد ہے نا ذرا محترم؟ اور وہاں پر کیا تھیوری دی گئی؟ وہ یہی تھیوری تھی کہ دیکھو رسول اگر بیمار ہو، اگر بیماری کا غلبہ ہو تو اس سے خطا ہو سکتی ہے. رسول کو پتہ ہی نہیں چلے گا نعوذ باللہ کیا لکھ رہے ہیں. یہ مسلمہ تاریخ ہے جانے میں، سب نے لکھا اس میں، سب نے لکھا. بعض لوگوں نے کہا کہ رسول پر بیماری کا غلبہ ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کیا لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہم کسی حکیم، کسی بڑے رہنما، ایک عاقل انسان جس نے کسی امت کو نجات دی ہو، ایک فقی انسان، ایک مشتہد انسان جو غیر معصوم ہے، جس کا بہت بڑا مقام ہو دنیا میں، ہم اس کے بارے میں اذان محترم یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم اسے کہیں. اگر وہ وصیت کے لیے کاغذ قلم منگائے تو ہم کہیں کہ اس وقت ان کو کاغذ قلم نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے کچھ سے کچھ لکھ دیں. تو اذان محترم غیر معصوم کے لیے کہنا ہم سمجھتے ہیں ہمارے ادب کی لغت میں حرام ہے. تو آپ سوچیں عصمت کبریٰ کے حامل رسول، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر. تو زن محترم یہاں تھوڑا سا فرق ہمارے یہاں آ گیا. وہ اولی الامر منکم، اور جس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ویسے ہی اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو اب یہ اولی الامر کون ہے؟ اس میں تین نظریے علماء مفسرین کے درمیان اور مکاتب اسلام کے درمیان یہاں اختلاف پایا گیا. بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد جو بھی صاحبان امر ہے، جو بھی مسند حکومت پر برجمان ہو جائے اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. یہ نظریہ بہت معروف ہے آج بھی، یعنی عصر حاضر میں اذان محترم ہمارے ملک کے اندر، جب داعش نے وہاں پر قبضہ کیا عراق میں اور شام میں، وہاں پر یہی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی گئی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی و ابو بکر بغدادی، ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ آیات اذان محترم ابھی تک اس نظریے کے اوپر باقاعدہ عمل ہوتا ہے. اور یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں. اذان محترم وہ جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے مفسرین تھے نا، جو درباروں میں بیٹھتے تھے اور آیت کی اس طرح سے تفسیر کرتے تھے جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، نہیں اذان محترم، جیسے حاکم کی منشا ہوتی تھی اس کے مطابق آیات کی تفسیر لکھی جاتی تھی. یہ اذان محترم وہاں سے یہ ساری مشکلات پیدا ہوئی ہیں. وہ اولی الامر منکم، یعنی جو بھی مسند خلافت پر بیٹھ جائے، مسند حکومت پر بیٹھ جائے، جس طرح سے بھی بیٹھ جائے، جس کردار کا بھی حامل ہو، تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. کیوں؟ پھر اس کی دلیلیں لے کر آتے ہیں، تاویلیں کرتے ہیں اس کی. کیا جی تاویلیں؟ کہ اگر دیکھو حاکم کی اطاعت نہیں کی تو ملک کیسے چلے گا؟ اگر حاکم جس نے اپنے ہاتھ میں حکومت لے لی، اگر آپ اس کے خلاف اٹھ جاؤ گے، بغاوت کرو گے، تو ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بس جو جس طرح سے بھی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، بس اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر. تو یہ ایک بڑا عام سا نظریہ ہے جو اس وقت بھی ویلڈ ہے، یعنی اس پر باقاعدہ اس وقت عمل ہوتا ہے. اور آج سے 30 سال پہلے جو ہمارے ڈکٹیٹر حکمران تھے، ان کے لیے بھی یہی آیت پڑھی جاتی تھی. انہیں امیر المومنین کہا جاتا تھا اس ملک کے اندر، ان کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اس ڈکٹیٹر کی اطاعت بھی تم لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. یہ ایک نظریہ اذان محترم پیش کیا گیا. لیکن اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر جو تاریخ میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اگر اس نظریے کو اللہ اور اس کا رسول قبول کرتا ہوتا تو فرزند رسول حسین ابن علی کبھی یزید کے خلاف قیام نہ کرتے. حسین کا قیام بتلا رہا ہے کہ ہر کوئی جو مسند خلافت پر آ جائے وہ لیگل نہیں ہو جایا کرتا اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں. لیگل وہ ہوتا ہے کہ جو شرائط کے تحت آئے اور اللہ اور اس کے رسول کے اذن سے آئے, وہ لیگل ہوا کرتا ہے, وہ قانونی ہوا کرتا ہے. باقی عام زان محترم جس طرح سے یہ نظریہ قائم کیا گیا یہ تو سراسر انسانیت کی ذلت ہے, توہین ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے جو تاریخ میں ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے, اسی نام پر ہو رہا ہے, اسی آیت پر ہو رہا ہے. لہذا زان محترم ہمارے یہاں تو اس آیت کے حوالے سے بہرحال واضح موقف ہے کہ یہ جو تفسیر کی گئی اس آیت کی یہ انتہائی غلط ہے, نادرست ہے اور قرآن و سنت کے برخلاف ہے. اور عزیز محترم ہمارے دیگر برادران اہل سنت میں بھی بہت سارے علماء نے اس پہ اختلاف کیا ہے کہ یہ درست تفسیر نہیں ہے. دوسرا نظریہ جو زن محترم پیش کیا گیا اولی الامر منکم میں وہ یہ ہے کہ دیکھو مجموع امت, یعنی یہاں پر فخر رازی نے اس نظریے کو پیش کیا, تفسیر کبیر صاحب تفسیر کبیر بہت بڑا مفسر قرآن, واقعاً بہت بڑا عالم اور اہل تسنن کے اندر ایک بہت بڑی اس نے تفسیر لکھی. اس تفسیر کبیر میں فخر رازی نے یہ لکھا کہ دیکھو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, تو یہ جو مطلقاً اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی اطاعت کرنی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس سے خطا سرزد ہو سکتی ہو, وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو گناہ کر سکتی ہو, غلط حکم دے سکتی ہو, نہیں, بلکہ وہ ہستی ایسی ہے جس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے, نہ خطا ہو سکتی ہے, نہ وہ کوتاہی کر سکتا ہے, بس وہ عصمت کے مقام پر فائز ہے, چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہو, چاہے وہ نبی مکرم ہو, چاہے وہ اولی الامر منکم ہو. ایک دفعہ درود بھیجو محمد و آل محمد. لہذا یہ جو اولی الامر ہیں اس کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں, فخر رازی کے نزدیک معصوم ہیں اور ان کی عصمت جو ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اولی الامر سے خطا ممکن ہوتی تو اللہ کو کوئی استثناء لگانا چاہیے تھا, کوئی قید لگانی چاہیے تھی, کوئی شرط لگانی چاہیے تھی. مطلقاً جب اطاعت کا کہا ہے کوئی قید و شرط نہیں لگائی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر مطلقاً معصوم ہے. ایک دفعہ درود بھیجو محمد و آل محمد. تو زن محترم اب یہاں پر کہا انہوں نے کہ اب کیسے اس کو ثابت کریں کہ بھئی اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے. پہلے تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو کہا کہ نا منکم اولی الامر منکم, تو یہاں سے ان لوگوں نے یہ مراد لی کہ منکم کا معنی یہ ہے کہ آپ جس کو بھی چاہیں اپنے درمیان میں سے اولی الامر بنا لیں, یہ معنی مراد لیا گیا. حالانکہ اذان محترم اس آیت کے اندر اور دیگر آیات کے اندر یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہاں منہم آیا ہے یہاں منکم آیا ہے. منہم سے مراد کیا ہے؟ یعنی تم میں سے, منکم یعنی یا منہم یعنی ان لوگوں میں سے یعنی لوگوں میں سے, اور منکم یعنی تم لوگوں میں سے یعنی انسانوں میں سے. تو ان دونوں کا معنی کیا ہے زان محترم؟ مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کا انتخاب کرنے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے, نہیں, نبی کا اختیار اور انتخاب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود اپنے اختیار میں رکھا ہے. تو جس طرح سے نبی کو چننے کا اختیار انسانوں کو نہیں ہے، اسی طرح سے اس آیت میں منکم کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ اولی الامر کا انتخاب تم خود کر سکتے ہو. انتخاب کر کے، سلیکشن کر کے، الیکشن کر کے، کسی بھی ذریعے سے نہیں، بلکہ یہاں منہم اور منکم کا معنی یہ ہے کہ جو امتیں کہا کرتی تھیں کہ اگر نبی ہیں تو اسے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اگر نبی ہیں تو وہ ہم جیسا کیوں ہیں، اسے تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، دیکھو نبی تمہاری ہدایت کے لیے آئے گا، وہ فرشتہ نہیں ہوگا بلکہ منہم ہوگا اور منکم ہوگا، یعنی تم جیسا بظاہر انسان ہوگا. انسان ہی انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، بشر انسان کو ہدایت نہیں، فرشتہ انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو یہاں منہم یا منکم، اذان محترم، یہ اشارہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، انسانوں میں سے تھے نا اذان محترم. البتہ انسان کون سے؟ انسان کامل. ہم کون سے انسان ہیں؟ انسان ناقص ہیں. وہ انسان کامل تھے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام انسان کامل ہیں. باقی جو لوگ ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام، چاردہ معصومین کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، باقی سب کیا ہیں؟ انسان ناقص ہیں. حجت خدا ہمیشہ انسان کامل ہوتا ہے، وہ انسان ہم جیسا نہیں ہوتا. کہ آج یہ بھی ایک بحث ہے کہ بھئی نبی ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے، لیکن مراتب انسانیت میں ایک جیسے نہیں ہیں. تم دنیا کی پستی میں کھوئے ہوئے ہو، تو نبی ملکوت اعلیٰ کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر. تو زن محترم، بس اب یہ جو کہا گیا کہ اب اس کی عصمت ثابت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا فخر رازی نے کہ دیکھو ایک فرد واحد تو غلطی کر سکتا ہے. بس یہاں میں اپنی بحث ختم کر دوں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. فخر رازی نے کہا کہ یہاں پر ایک فرد تو غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر اجماع ہو جائے کسی چیز کے اوپر تو وہاں غلطی نہیں ہو سکتی. کا مجموع امت معصوم ہوتی ہے، مجموع امت معصوم ہوتی ہے، امت سے خطا نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو نظریہ دیا گیا، اہل حل و عقد. اہل حل و عقد کون ہوتے ہیں؟ یعنی لیڈروں کا ایک گروپ، پڑھے لکھے دانشور لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کوئی فیصلہ کریں تو کہیں جی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو یہ نظریہ دیا گیا زن محترم. لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ فرض کر لیجئے ہم آج کے زمانے کی ڈیموکریسی بھی اس میں شامل کر لیں، ہم کہ اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ درست ہوگا. تو اگر ہم آج کے زمانے کے نظریے کو لے لیں، اس زمانے کے مجموعے امت کے نظریے کو لے لیں، اہل حل و عقد کے نظریے کو لے لیں زن محترم، لیکن کہیں سے یہ بات آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ امت سے غلطی نہیں ہو سکتی. اگر امت سے غلطی نہ ہو سکتی ہوتی، اور اگر اہل حل و عقد اور ملک کے دانشور لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں اگر ان سے غلطی نہ ہو سکتی ہوتی، تو تاریخ اسلام میں جو اتنے بلنڈرز ہوئے ہیں کبھی وہ بلنڈرز نہ ہوتے. اور امت جو آج 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اگر اہل حل و عقد درست فیصلے کر رہے ہوتے اور ان سے کوئی خطا سرزد نہ ہو پاتی، اگر وہ گناہ نہ کر پاتے، اگر غلط فیصلے نہ کر پاتے، تو جانے محترم امت اسلامیہ کے 73 فرقے تو نہیں ہونے چاہیے تھے، امت کو تو متحد ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ دیکھ لو، سب سے چھوٹی سورہ ہے انا آتینا کل کوثر، قرآن مجید کی اتنی چھوٹی سورہ میں بھی آپ دیکھ لو کہ ہر مفسر کی اپنی ایک تفسیر ہے، آپ جا کر دیکھیں, سرچ کریں, انا تینا کل کوثر. کوثر کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے کوثر؟ آٹھ نو تفسیریں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. کسی نے کہا کوثر حوض کوثر ہے, کسی نے کہا کوثر کچھ اور ہے, کسی نے کچھ کہا کچھ اور کہا. تو ایک آیت اور ایک لفظ کے اندر زان محترم اختلاف ہے علماء کا, مفسرین کا. تو بھائی معنی تو کوئی ایک ہی ہوگا نا, معنی تو کوئی ایک ہوگا. اب یہ اولی الامر کے مسئلے میں اختلاف ہے. اولی الامر کون ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا, اسی میں مفسرین کی الگ الگ آ رہا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ مفسرین جیسے علماء بھی مختلف مکاتب فکر کے مل جائیں تب بھی کوثر کے معنی میں اور اولو الامر کے معنی میں اختلاف رکھتے ہیں. تو زان محترم جو اجتماعی مسائل ہیں, دین کے کلی مسائل ہیں, دین میں دین کے رہنمائی کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کے رہنمائی کا مسئلہ ہے, وہاں تو پھر ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہے, وہ تو بڑے نازک مسائل ہوتے ہیں. تو زان محترم سمجھ میں آیا کہ مجموعہ امت, آپ دیکھیں نا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ہی وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے امت میں اختلاف پڑا ہے, مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے اور پھر گروہ در گروہ ہوئے. آج ایک ہی مکتب فکر کے کئی گروہ ہیں, ہیں یا نہیں؟ اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے گروہوں میں بھی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, نئے نئے نظریات ایجاد ہو رہے ہیں. تو زان محترم تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اولی الامر مجموعہ امت نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہتے ہو کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے تو نہ اہل حل و عقد معصوم ہیں, نہ مجموعہ امت معصوم ہے, نہ آج کی لبرل ڈیموکریسی معصوم ہے. بس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے خاص اولی الامر کو معین کیا ہے جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے عصمت کبری عطا فرمائی ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد. اور یہاں پر جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس آیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی, یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے, مطلقاً فرض ہے. کہا کہ ہم خلفائی یا جابر, اے جابر وہ میرے خلیفہ ہیں, میرے جانشین ہیں. اولہم علی ابن ابی طالب, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایک کر کے تمام اماموں کا نام لینے کے بعد کہا وآخرہم حجت اللہ فی الارض امام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. تو بارہ اماموں کی امامت کا اعلان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا اور بتایا تھا کہ دیکھو اولی الامر عام لوگ نہیں ہو سکتے, اولی الامر اگر ہوں گے تو یہ بارہ ہیں جنہیں میں نے اپنی عصمت عطا فرمائی ہے, جو خطا نہیں کر سکتے, جو گناہ نہیں کر سکتے. اور زان محترم اگر کوئی خطا اور گناہ کر سکتا ہے تو پھر بشریت اس پر کیوں اعتماد کرے گی؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ بشریت کس سے منسلک ہو سکتی ہے, کس سے مرتبط ہو سکتی ہے؟ ایسی ہستی جس پر ہر لحاظ سے اعتماد کیا جا سکتا ہو, جس سے نجی زندگی میں بھی غلطی نہ ہو سکتی ہو. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر یہ میرا بارواں بیٹا مہدی پردہ غیب میں چلا جائے گا, اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس کی غیبت پر اور اس کی امامت پر باقی رہیں گے, مگر یہ کہ اللہ نے جس کے دل کا امتحان لیا ہوا. بہت کم لوگ. اور پوچھا حضرت جابر نے کہ یا رسول اللہ تو یہ جب پردہ غیب میں چلے جائیں گے امام مہدی تو لوگ کیسے ان سے استفادہ کریں گے, ان کی امامت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ایک دفعہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کبھی سورج کو دیکھا ہے جب بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. کہا کہ جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے جا کر بھی کائنات کو انرجی دیتا رہتا ہے, کائنات کی زندگی رواں دواں رہتی ہے, اسی طرح سے میرا بیٹا مہدی پردہ غیب میں جانے کے باوجود بھی انسانیت کی ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے. ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد. تو اذان محترم, اطاعت انسان کو کمال عطا کرتی ہے, اطاعت اللہ کی, اطاعت اللہ کے رسول کی اور 12 اماموں کی. اطاعت, ہم جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں, ظالم محترم ہمارا ترہ امتیاز کیا ہونا چاہیے دوسروں کے مقابلے میں؟ دیکھیں ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے مودت, دونوں میں فرق ہے. محبت سب کرتے ہیں, آپ کو جب خوبصورت پھول نظر آئے گا, گلاب کا خوبصورت سے پھول, خوشبو بھی اس کے اندر ہو, آپ شیعہ ہو اسناشری ہو آپ سونگو گے آپ کو اچھا لگے گا, لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ دیکھو گے آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے گا. ایک برادران اہل سنت دیکھے گا اس پھول کو, خوشبو سونگے گا اس کو بھی اچھا لگے گا, ایک کرسچن دیکھے گا اسے بھی اچھا لگے گا, ایک ملحد دیکھے گا خدا کا منکر دیکھے گا اسے بھی اچھا لگے گا. تو زن محترم ایک خوبصورت چیز اس کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے. انسان جب خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے, اسے پسند آتی ہے وہ چیز. تو اذان محترم آل محمد ہستیاں ہی ایسی ہیں جو ان کی شناسائی کر لیتا ہے, تھوڑی سی معرفت کر لیتا ہے, پہچان جاتا ہے خود بخود, وہ ہستیاں اس کے دل میں اتر جاتی ہیں, محبت کرنے لگتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے ہندو ہے مسلمان ہے مشرک ہے ملحد ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے عیسائیوں نے, جارج ارداخ ایک کرسچن ہے, اس نے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتاب لکھ دی ہے وہ ایک تاریخی کتاب ہے اور واقعی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, ایک عیسائی نے لکھی ہے. ہندو آج اہل بیت کی شان میں اشعار کہتے ہیں, بہت خوبصورت اشعار ہیں. تو زان محترم یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے, یہ اعتراف ہے حسن اور خوبصورتی کا. لیکن یہ کافی نہیں ہے, آل محمد کے چاہنے والوں سے محبت طلب نہیں کی گئی بلکہ کیا کہا گیا؟ مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. دیکھو اجر رسالت تم سے محبت طلب نہیں کر رہا, مودت طلب کر رہا ہوں. مودت کیا چیز ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ مودت کے اندر محبت بھی شامل ہے اور اطاعت بھی شامل ہے. ایک درود بھیجو محمد والے محمد. لہذا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, ایسی محبت علی سے جو تمہیں عمل پر ابھارے, جو تمہیں صاحب کردار بنائے, جو تم میں اور دوسروں میں فرق کر دے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ اگر میں کسی قریہ دیہات شہر میں جاؤں اور وہاں آپ کے چاہنے والوں کو پہچاننا چاہوں, آپ کے شیعہ کو پہچاننا چاہوں, تو کیسے پہچانوں, کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا شیعہ اس گاؤں میں مثلا موجود ہے؟ کہا کہ یہ تو بڑا آسان سا کام. کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو جس شہر میں بھی جاؤ جس دیہات میں بھی جاؤ معلوم کرو کہ اس گاؤں یا شہر کا سب سے زیادہ پارسا انسان کون ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار انسان کون ہے، سب سے زیادہ صاحب کردار انسان کون ہے. جب شہر والے جس انسان کی طرف نشاندہی کر دیں نا، تو سمجھ جانا کہ وہی جعفر صادق کا شیعہ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو جانے محترم، اطیع اللہ و اولی الامر منکم، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے جانے محترم. آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے تو بہت تھے، بہت تھے، حتیٰ جو بعض دفعہ دشمنی بھی کرتے تھے نا، وہ دنیا کی محبت میں، یعنی آل محمد کی بھی محبت ہے، دنیا کی بھی محبت ہے، کرسی اور شہرت کی بھی محبت ہے، رے کی حکومت بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، رے کی حکومت عمر سعد آپ کے سامنے. تو دو دلی کا شکار ہمیشہ رہے، ادھر بھی دل ہے ادھر بھی دل ہے. تو ایسے لوگ کبھی آل محمد کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. آل محمد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ابو ذر جیسے، سلمان جیسے، مقداد جیسے، جن کے دو دل نہیں ہیں، ایک دل ہے، اور وہ دل بھی انہوں نے علی کو دے دیا. وہ دل اہل بیت کا ہے، وہ کسی اور کا دل نہیں ہے. جانے محترم، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، کرسی کی محبت نہیں، شہرت کی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں، ان کے دل میں عشق علی ہے، ان کے دل میں آل محمد کی مودت ہے، وہ دو دلی کا شکار نہیں ہے. تو جانے محترم، یہیں سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہے اور اطاعت کرنے والا ہے، اور کون فقط زبانی محبت کا جمع خرچ کرنے والا ہے. تو تاریخ ہمارے سامنے ہے ظالم محترم، اور کربلا ہر زمانے میں موجود رہی ہے، ہر روز روز عاشورا، ہر زمین کربلا بن سکتی ہے، بشرطے کہ کربلائی لوگ موجود ہوں. تو جان محترم، اطاعت انسان کو نجات دیتی ہے، اطاعت انسان کو کمال عطا کرتی ہے. اور کربلا میں آپ کی میں نے زحمتیں تمام کر دی، اوج ہے اطاعت کا، اوج. اصحاب حسین دیکھیے، یا بنی ہاشم کے جوان دیکھیے، یا مخدرات عصمت و طہارت کو دیکھیے، شش ماہ علی اصغر کو دیکھیے، اطاعت کا اوج ہے ظالم محترم. اور عزداروں، بس ذوالجناح خیمے میں کی طرف جب آیا ہے نا، تو زین الٹی ہوئی تھی. اجر کو ملو، بہت تیزی سے دن گزر گئے نا عزادار، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا محرم میں اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ توفیق آپ سے نہ چھینے مجلس حسین میں آنے والی. بہت تیزی سے دن گزر گئے، ہم نے حق ادا نہ کیا. سیدہ، آپ کے بیٹے کے غم میں جیسے رونا چاہیے تھا، ہم نہیں رو سکے. بس عزدارو، جب ذوالجناح آیا نا، تو زین الٹی ہوئی تھی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب ذوالجناح خیمے کی طرف آیا نا، تو کہتا جاتا تھا، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے نواسا رسول کو تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. عزدارو، بس ہر بی بی ذوالجناح کے پاس آ کر کوئی قدموں سے لپٹ جاتی تھی، کوئی گردن میں باہیں ڈال کر بہن کرتی تھی. ہر بی بی کوئی بہن کہتی تھی، میرے بھائی کو کہاں چھوڑا ہے. کوئی کنیز آگے بڑھ کر کہتی تھی، میرے آقا کو کہاں چھوڑا ہے. عزدارو، جانتے ہو، ایک چار سال کی بچی تھی، اس نے ذوالجناح کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر کہا، میرے بابا کے ذوالجناح، مجھے پتا چل گیا میرا بابا شہید ہو گیا، لیکن جب خیمے سے گیا تھا
میرے بابا کا حلق بڑا خشک تھا، میرے بابا نے پانی نہیں پیا تھا، میرے بابا کی سلجھنا اتنا بدلا دے۔ جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا، کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا۔ اجرک من اللہ اجاداروں، بس جب خیمے میں گھوڑا آیا نا، شہزادی زینب ایک دفعہ دوڑی ہے نشیب کی طرح، تلے پر جب پہنچی ہے نا، ٹیلے کے اوپر پہنچی ہے جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھلائے۔ عزاداروں بس اب جب زینب ٹیلے پر کھڑی ہو کر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ بھائی زمین پر لیٹا ہوا ہے، شمر سینے پہ سوار ہے، ایک ہاتھ سے ریش مبارک پکڑی ہوئی، ایک ہاتھ میں خنجر ہے۔ عزاداروں حسین نے زینب کی طرف دیکھا، کہا زینب واپس چلی جاؤ، تم اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی۔ اجرک من اللہ، عزاداروں شرما کے نہیں رونا ہے، بی بی سیدہ آتی ہے رومال لے کر۔ عزاداروں بس اب جب زینب خیمے میں گئی نا، زمین کربلا لرزنے لگی، آندیاں چلنے لگی۔ ایک دفعہ سید سجاد ہوش میں آئے، ہوش میں آ کر کہا، پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا۔ عزاداروں جب خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد کمر تھان کے کھڑے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بیٹا کلمہ اس درجہ کیوں پڑا؟ کہا پھوپھی اما نوک نیزہ پر بابا کا سر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ مومنین و مومنات دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں انہیں برابر فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، صاحبان اولاد کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، جو بچے تحصیل علم میں مشغول ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ نسل در نسل ہمیں اہل بیت کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کے عزاداروں میں شمار فرما، ہم سب کو امام حسین کے زواروں میں شمار فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ مادر حسین سلام اللہ علیہا، بار الہ ان کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔